مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، انسان پر اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے توحید کی نعمت، ایک اللہ سے نسبت کی نعمت۔ تو یہ اللہ کا سب سے بڑا انسان پر انعام ہے۔ جو شخص توحید کی نعمت سے محروم ہوتا ہے وہ ہر طرح کی نعمتوں سے گویا محروم ہوتا ہے۔ سب سے بدبخت شخص وہ ہے جو توحید کی نعمت سے محروم ہے، اور سب سے خوش نصیب وہ شخص ہے جو توحید کی نعمت سے اللہ کی طرف سے نوازا جاتا ہے۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ ایک اللہ کو ماننا، اسی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانا، اسی سے ہونے کا یقین کرنا، اسی کے لیے ہر عمل کا ادا کرنا، غرض جو بھی کام ہے وہ ایک اللہ کے لیے کرتا ہے، تو یہ توحید ہے۔ اب اس توحید کی نعمت کو کون سی چیز پاس پاس کرتی ہے جس کی وجہ سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے، انسان بے بس ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، پر انسان دنیا اور آخرت میں محروم رہ جاتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو صرف جو توحید سے انسان کو محروم کرتی ہوا ہے؟ صرف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہے، اللہ کے ساتھ جو مخصوص چیزیں ہیں، اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یا اللہ کے علاوہ کسی چیز میں ان صفات کے ہونے کا یقین کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ جو اللہ کے نزدیک سب سے بدتر گناہ، شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ کا کسی کو پارٹنر قرار دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جہنم کو، جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ فقط حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے شخص پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سخت ترین الفاظ دیا، اور صرف وہ گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا جب تک کہ انسان مرنے سے پہلے خود توبہ نہ کرے۔ صرف کے علاوہ بڑے سے بڑا گناہ ہے، آدمی زنا کرتا ہے، آدمی شراب پیتا ہے، آدمی چوری کرتا ہے، آدمی ڈکیتی کرتا ہے، آدمی کسی کا قتل کرتا ہے، بہت بڑے گناہ ہیں یہ۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو بغیر بندے کی توبے کے اس کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک ہے۔ شرک کے ساتھ آدمی بڑے سے بڑا عمل کرتا ہے وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے، اور شرک کبھی معاف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے کو کبھی معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس کو چاہے اللہ معاف کر سکتا ہے، جتنا بڑا گناہ ہو جائے اللہ اس کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ شرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا گویا ہم کسی کو پارٹنر بنا دیتے ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان چیزوں کے اندر ان خوبیوں کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ کی خوبی ہے۔ اللہ کی ذات کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے جب سب کو پیدا کیا، اللہ جب سب کو کھلاتے پلاتے ہیں، اللہ جب سب کی کام حاجت روائی کرتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک کرنا گویا اللہ پر تہمت ہے۔ اللہ کیوں شریک کرے گا اپنے ساتھ کسی کو؟ اپنے ساتھ کسی کو کوئی شریک کب کرتا ہے؟ ایک آدمی اپنا کاروبار خود سے کر نہیں سکتا, اتنا اماؤنٹ کے پاس نہیں, دوسرے کو شریک کرتا ہے. خود سنبھال نہیں سکتا, دوسرے کو شریک کر سکتا ہے. کچھ کام نہیں کر سکتا, دوسرے کو شریک کرتا ہے. اللہ کے لیے سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو ہر چیز کو کرنے والے ہیں, کوئی چیز اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. تو اپنے بندوں کو, اپنی مخلوق کو اللہ اپنے ساتھ شریک کرے گا. تو جو ان چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا, گویا وہ اللہ پر تہمت لگائے, الزام لگائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی قرآن مجید کے اندر, صرف تصور نہیں کر سکتے, کہا فکأنما خر من السماء فتخطفه الطير بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهدي به الريح في مكان سحيق. صرف کی مثال اللہ نے دی, جیسے کوئی چیز آسمان سے گر پڑے, مشرک آسمان سے گر پڑے گا, اور یا تو پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھا لے, یا ایسے گڑے میں گر جائے کہ جس سے بچنے کی کوئی امید نہیں ہو. آپ بھی دیکھیے, دنیا میں زمین پر کوئی پکڑنے آتا ہے, بچنے کے لیے راستہ تلاش کر سکتا ہے. سمندر میں کوئی پکڑنے کے لیے آتا ہے, تیر کر یا اور کسی طرح سے اپنا بچاؤ کرنے کی امید کر سکتا ہے. لیکن آدمی فضا میں گر جاتا ہے, آسمان سے گر جاتا ہے, فضا میں لٹک جاتا ہے, تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے. تو یہی مشرک کی مثال ہے جس کو کوئی بچانے والا نہیں رہتا ہے. جیسے چیل ہے, پرندے اس کو نوچ لیتے ہیں, ایسے ہی اس کی خواہشات اس کو دبا دیتی ہے, ایسے ہی دنیا کی غلط چیزیں اس کو دبا دیتی ہے. اس کی وہ کیا کرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا, اس کی لگام اس کے ہاتھ میں نہیں رہتی, بے لگام ہو جاتا ہے. جیسے پتنگ ہے, اس کی رسی کٹ جائے, وہ کہاں گرتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے. ایسی مشرک ہے, اس کے پاس کوئی عقیدہ نہیں ہوتا. اس لیے دیکھیے لوگ کہتے ہیں مسلمان تو بڑے متعصب ہوتے ہیں, ان کے دین کے بارے میں کچھ کہا جائے فوراً کھڑا ہو جاتا ہے مسلمان, اپنے دین کے خلاف کچھ سننا گوارا نہیں کرتا ہے, اپنے دین کے علاوہ کسی چیز پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا. اس لیے جو چیز اسی رسی سے بندھی رہتی ہے, جیسے گائے ہے, بیل ہے, کوئی جانور ہے, رسی سے اس کو باندھ دیا جائے وہ کہیں جاتا نہیں ہے, وہ اپنے مالک کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے, اسی کے کمپاؤنڈ میں گھومتا رہتا ہے وہ جانور, وہ کہیں بھاگتا نہیں. کیوں؟ اس کی رسی بندھی ہوئی ہے. ایسے مومن کی رسی اپنے خدا سے بندھی ہوئی ہے, اپنے دین سے بندھی ہوئی ہے, تو اس لیے وہ کہیں بھاگتا نہیں ہے, کسی کی چیزوں کو قبول نہیں کرتا ہے, کسی دوسرے مذہب کی چیزوں کو, دوسرے کلچر کی چیزوں کو وہ جلدی قبول نہیں کرتا ہے. لیکن جو مشرک ہوتا ہے وہ گویا ایسا پتنگ ہے جس کی رسی کٹ چکی ہو, وہ کہاں گرتا ہے, ہوا جہاں سے لے جائے وہاں گرتا ہے. تو ایسی مشرک ہے, اس کے پاس کوئی مذہب نہیں ہے, اس کے پاس کوئی عقیدہ نہیں ہے, اس کے پاس کوئی پیغام نہیں ہے, اس کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے. اب جو چاہے اس کو دیتا ہے, اس کو لے لیتا ہے. اب ان کو پتا ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے مذہب کے خلاف ہو جائے یا اور کچھ ہو جائے. تعصب کی بنیاد پر وہ وابیلا مچاتے ہیں اپنے مقصد کے لیے اور بات ہے, لیکن ان کی زندگی دیکھیے ان سے اکثر خالی رہتی ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. ایک آدمی کے پاس اپنے گھر کا کھانا پینا دولت سب کچھ ہے, وہ کسی کے پاس ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے, وہ کسی کی طرف للچائی کی نظر سے دیکھتا نہیں ہے, وہ کسی کی چیز لیتا نہیں ہے. لیکن جس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے, بھوکا ہے, اپنا گھر نہیں ہے, پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, وہ ہر ایک کی طرف للچائی کی نگاہ سے دیکھتا ہے, ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, جو دیتا ہے اس کو لینے کے لیے تیار رہتا ہے. یہ مشرک ہے, اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے, وہ جو دیتا ہے اس کو لینے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ فرق ہے مسلمان میں اور غیر مسلم میں. مسلمان اپنے مذہب پر مضبوط اس لیے کہ اس کی نسبت اپنے اللہ سے جڑی ہوئی رہتی ہے, وہ کبھی اس سے کٹنا گوارا نہیں کرتا ہے. تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے مشرک کی دی ہے, جو آسمان سے گر جائے کوئی چیز اس کو بچانے والی نہیں ہے. مشرک اللہ کے عذاب سے بچ ہی نہیں سکتا, کسی طرح سے بچ نہیں سکتا. دنیا میں اس کو جو چاہے جہاں چاہے اپنی انگلیوں پر نچا سکتا ہے, اپنی فکروں پر چلا سکتا ہے, اپنی تہذیب میں گھما سکتا ہے. لیکن مومن جس کا اپنے اللہ پر یقین ہو, اپنے شریعت پر اعتماد ہو, وہ کبھی اس طرح سے گھوم نہیں سکتا, ہوا اس کو اپنے سارے پر لے کر چل نہیں سکتی, وہ ایسا نہیں ہو سکتا. دولت کو ادھر کو ہوا اور جدھر بھی ایک مومن نہیں کر سکتا. نام کا مسلمان جس کے دل میں ایمان نہ ہو وہ کرے الگ بات ہے, لیکن ایمان پر جس کا یقین ہو, اللہ پر جس کا بھروسہ ہو, وہ آدمی کبھی اس طرح سے نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اس نحوست کی وجہ سے انبیاء کو جو بھیجا, ہر نبی نے شرک کے خلاف بات کی. اس بات پر سارے انبیاء متفق ہیں, ہر نبی نے شرک کے خلاف بات کی ہے. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, ہم نے ہر قوم میں رسول کو بھیجا اور رسول کی دعوت یہ تھی اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. طاغوت کا مطلب غیر اللہ, اللہ کے علاوہ جس کی بھی پرستش کی جائے وہ سب طاغوت ہے. ہر نبی کی یہی دعوت تھی, مالکم من الہ غیر, ہر نبی پوچھتا تھا اعبدوا اللہ مالکم من الہ غیر, اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود ہو نہیں سکتا. ہر نبی کی یہی دعوت, دوسروں کو نہیں, ہر نبی اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتا تھا اللہ سے کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو توحید پر باقی رکھ, صرف سے دور رکھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام کی مشہور دعا ہے, وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا دے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں, بتوں کی عبادت سے بچا دے یا اللہ مجھے بھی میری اولاد کے لیے. ایک نبی جو سارے توحید پرستوں کا سردار ہے وہ نبی دعا کر رہا ہے, تو کتنی اہمیت ہے توحید کی, اور شرک سے بچنا کتنا ضروری ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام و سلام کا واقعہ بار بار سنتے ہیں, وہ خود نبی, ان کے باپ نبی, ان کے دادا نبی, نبیوں کے خاندان والے, ان کا بیٹا نبی, نبیوں کے باپ, نبیوں کے بیٹے, نبیوں کے پوتے, نبی کے پڑپوتے, اتنا مبارک خاندان. ان کا جب انتقال ہو رہا تھا قرآن نے نبی کیا کیا وصیت کی اپنے بیٹوں کو, یہ سی وصیت کی, ماں کا حضور نبی بات بیٹے نہیں مر رہے ہیں لیکن بیٹے نہیں ہے اپنے بچوں سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, حالانکہ نبی ہے. بیٹوں میں بھی یوسف علیہ السلام نبی, سارے بیٹے نبی کے گھرانے میں, انبیاؤں کے گھرانے میں پڑھنے والے, انبیاء کا خاندان, لیکن مرتے وقت یہ پوچھتے ہیں, ان کو اطمینان نہیں جب تک اپنے بچوں کی زبان سے وعدہ نہیں کرواتے, روح نکلنے کے لیے تیار نہیں. ماں کا گرو نبی والی پوچھتے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, جب ان کے بچوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا, جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے, آپ کے ابو اجداد ابراہیم اسماعیل اسحاق ان کے معبود جو تنے تنہا ہیں ان کی عبادت کریں گے, یہ جب ہونا تب ان کو اطمینان ہو گیا. ایک نبی کی یہ فکر اپنی اولاد کے سلسلے میں. حضرت لقمان بہت بڑے بزرگ, اللہ کے بزرگ ترین بندوں میں سے ایک بندے, جن کی باتیں, جن کی نصیحتیں قرآن تک نے اپنے اس میں نقل کی, اس میں جو ان کی پہلی نصیحت ہے وہ ہے یا بولے لا تشرک باللہ, اپنے بچے کو انہوں نصیحت وصیت کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے کہا, اے میرے پیارے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. اتنا صرف کے بارے میں حساس رہتے تھے اللہ کے انبیاء اور اللہ کے نیک بندے آتے, کیوں؟ اس لیے کہ صرف ایسی نجاست ہے, روحانی نجاست ہے, جیسے نجس چیز جس کے پاس جانا کوئی گوارا نہیں کرتا ہے, آدمی پیشاب پخانے کے پاس جہاں گٹر ہوتا ہے اس کے پاس جاتا نہیں کیونکہ بدبو آتی ہے, ایسی صرف ایک روحانی نجاست ہے, اس کے ہوتے ہوئے اللہ کے مبارک فرشتے اس کے قریب نہیں آتے ہیں, اللہ کی رحمتیں اس کے قریب نہیں آتی ہیں. اس لیے کہا انما المشرکون نجس, یہ مشرک نجس ہے. نجس کا مطلب بدن نجس نہیں ہوتا, مشرک سے ملاقات کر سکتے ہیں, ان کے ہاتھ کا کھا سکتے ہیں, ان کے ہاتھ لگانے سے وہ ٹوٹتا نہیں ہے, لیکن ان کا عقیدہ نجس ہے, وہ صرف بت پرستی کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں, یہ جو ان کا عقیدہ ہے یہ نجس ہے. اس کی وجہ سے کہا کہ یہ مشرک جو ہے وہ نجس ہوتے ہیں روحانی اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے، اندرون کے اعتبار سے نجس ہوتے ہیں. کہا فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب سے نہیں. اتنی نحوست ہے، شرک کی نحوست کے بارے میں بتایا کہ آدمی جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہوتا ہے. جو آدمی شرک کی حالت میں دنیا سے چلا گیا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. من لقی اللہ ولا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ. حدیث میں کہا جو اللہ سے اس حالت سے ملاقات کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا وہ جنت میں ضرور جائے. آدمی گناہگار، بڑے سے بڑا گناہگار ہے، لیکن اس نے شرک نہیں کیا تو وہ کبھی نہ کبھی، چاہے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر کیوں نہ ہو، جنت میں ضرور جائے. لیکن شرک کرنے والا چاہے کتنا بڑا ہو وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم، اللہ کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہتا ہے. اور دوسری چیز، شرک کے ساتھ کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا. شرک داخلے کی طرح ہے، جیسے آدمی لڑکا ہے طالب علم، ایک اسکول میں مدرسے میں داخلہ لیتا ہے تب اس کی حاضری کا اعتبار ہوتا ہے، تب پھر وہ اس کی ساری ایکٹیویٹیز میں شریک ہوتا ہے. جب تک داخلہ نہ ہو، ایڈمیشن نہ ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ آئے جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے ہی ایمان ہے، ایمان گویا کہ ایڈمیشن ہے. جب تک آدمی مومن نہیں ہوتا کوئی اس کا عمل، بڑے سے بڑا عمل، اچھے سے اچھا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. تو اس لیے کہا ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر وہ شرک کریں گے تو ان کے سارے اعمال اکار چلے جائیں، ضائع ہو جائیں گے. ایک تو یہ کہ اس نے جو عمل کیا شرک کی حالت میں وہ قبول نہیں ہوتا. اگر ایک آدمی مومن تھا، ایمان کی حالت میں بہت سارے اچھے اعمال کیے، بعد میں اس نے شرک کیا تو شرک کی نحوست اتنی بڑی ہے کہ ایمان کی حالت میں جو اس نے اعمال کیے تھے وہ سارے اعمال ضائع ہو جائے. اتنی کھلاونی چیز ہے شرک، اور شرک انسان کو ذلیل کر دیتا ہے. ایک ایک انسان سب کے سامنے جھکنے لگتا ہے جب اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. جب تک مشرک ہوگا ایمان والا، جب تک شرکیہ اعمال کرتا رہے گا کسی نہ کسی طرح، اس کو زمین پر غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا. زمین پر غلبہ اللہ کی طرف سے اگر کسی کو ملتا ہے وہ ان کو ملتا ہے جو شرک سے پاک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہے جن کو اللہ تعالیٰ زمین پر پاور دیتے ہیں، زمین پر حکومت دیتے ہیں، زمین پر غلبہ دیتے ہیں. ان کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، یہ لوگ وہ ہوں گے جو میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہ صرف جب تک ہوگا اس وقت تک ایمانی اعتبار سے، خدائی اس کی طاقت کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے ان کو غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا. جو حقیقی غلبہ ہوتا ہے، لوگوں کے دل میں جس کی حکومت ہوتی ہے، جن کی وجہ سے دنیا کو سکون اور امن مل جاتا ہو، وہ حکومت، وہ غلبہ شرک کے ساتھ ایمان والوں کو کبھی حاصل ہو ہی نہیں سکتا. شرک کی ایک اور بڑی نصیب، وہ اس کی شرک کا ایک گھناؤنا اثر، ایک اس کی مصیبت یہ بھی ہے کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. جو آدمی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے وہ ہمیشہ قابل مذمت رہتا ہے، کوئی اس کو قبول نہیں، بدحال رہتا ہے، کبھی اس کو سکون نہیں رہتا ہے، کبھی چین نہیں رہتا، ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ملومن لوگ اس پر ملامت کرتے ہیں، دنیا میں بھی وہ ذلیل رہتا ہے اور آخرت میں تو کوئی سہارا نہیں ہوگا، بدحال ہوگا، ہر طرف سے اس پر لعنت کی جائے گی، یہ آخرت میں اس کا وبال ہوگا. تو اتنی گھناؤنی چیز جب شرک ہے تو اس شرک کے بارے میں ہمیں کتنا احتیاط کرنا چاہیے، شرک کے بارے میں ہمیں کتنی بیداری کا اظہار کرنا چاہیے. افسوس آج الگ الگ ناموں سے شرک ہمارے گھروں میں گھس چکا ہے، ہمارے اپنے خاندانوں میں شرک گھس چکا ہے. وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ ان میں سے اکثریت ایمان نہیں رکھتی ہے مگر اس کے ساتھ وہ شرک کو بھی داخل کرتی ہے، آج ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ شرک اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن احساس نہیں ہو رہا ہے. تو شرک کے بارے میں بیداری کی ضرورت ہے. ایک طبیل اس کے بہت سے اجزاء ہیں, بہت سے اس کے حصے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں انشاءاللہ اللہ توفیق ہے تو اس کو بیان کرنے کی توفیق اور کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو شرک کی آفت اور نجاست سے محفوظ رکھے.